بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سيد البشر صلى الله عليه وسلم سیرت کا درس جاری ہے. آج کی نشست میں سیرت کا آٹھواں درس، اور آج کے درس کا موضوع ہے وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کرو. صبر کامیاب دعوت اور تبلیغ کی بنیاد ہے. ہم بات دعوت تبلیغ کے تعلق سے کر رہے تھے، اور ہم نے پچھلے درس میں یہ جانا کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو آگاہ کرو، اور یہ آیت نازل، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين، جہری دعوت اور کلم کل دعوت کا حکم جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، قم فانذر کے ساتھ، تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم توحید اور سنت کی طرف دعوت میں مزید جد و جہد کی. ہم نے یہ بھی جانا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے سب مل کر اس حق کی دعوت کو پہلے خود سمجھنے میں، پھر اس پہ عمل کرنے میں، اور پھر اس کی طرف لوگوں کو بلانے میں بڑی جد و جہد کی. ہم نے یہ بھی جانا کہ ان کی عمریں کتنی تھیں. اکثر صحابہ جو تھے وہ کم سن جوان تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر بڑی مضبوطی سے اور ثابت قدمی سے فرمانبرداری کے راستے کو اختیار کرتے ہوئے عمل کرتے رہے. جب مشرکین عرب نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مقبول ہو رہی ہے، اور اکثر گھروں سے ایک نہ ایک جوان ضرور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو یا تو مان چکا ہے یا ماننے کی تیاری کر رہا ہے، بزرگوں کی اکثریت نے ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا. تو ان کے گھر میں جو جوان تھے، جو کم سن تھے، اور ہمیں یہ بھی اس سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ جو ٹین ایج ہے، یعنی 13 سال کی، 14 سال کی عمر سے لے کے 19 یا 20 سال کی عمر تک، یہ جو عمر ہے بڑی خطرناک مرحلہ ہے عمر کا. اس میں بڑی تیزی سے، بڑی آسانی سے آپ اس عمر کے بچوں کی جو ذہن ہے وہ آپ تیار کر سکتے ہیں. آسانی سے آپ ان کے دل تک پہنچ سکتے ہیں، چاہے وہ حق کی دعوت ہو، یا سچ کا راستہ ہو، چاہے وہ باطل کی دعوت ہو یا جھوٹ کا راستہ ہو. تو جیسے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل میں گہرا اثر کیا اور آپ سے دعوت مقبول ہوتی گئی، اسی طریقے سے اہل باطل نے بھی یہ دیکھا ہے کہ اس عمر میں جوان جو ہوتے ہیں، لڑکے جو ہوتے ہیں، لڑکیاں بھی خاص طور پہ، کافی کمزور ہوتے ہیں. باہر سے تو بڑے یعنی چینج آتی ہے، تبدیلی آتی ہے جسم میں، ہارمونل چینج اندر سے ہوتے ہیں، اس کا اثر ظاہر بھی ہوتا ہے، اور وہ سمجھتے کہ میں اب الگ پرسنالٹی بننے جا رہا ہوں، اب میں کوئی ہوں. اس چیز کو گھر میں والدین برداشت نہیں کر پاتے، تو پھر بچہ باہر رخ کرتا ہے، جو اس کی بات کو سمجھے، مانے، اس کو اپنے سینے سے لگائے. تو اہل باطن نے کیا کیا، اس عمر کے مرحلے کو خاص طور پہ بڑی توجہ دی اور برین واش کرنے کی بڑی جدوجہد کی، جسے آپ دیکھتے کہ آج معاشرے میں جو بم بلاسٹ ہوتے ہیں، آج ہم دیکھتے ہیں اکثر لوگوں کی عمر کتنی ہوتی ہے، یہی عمر ہوتی ہے، 14 سال، 15 سال، 17 سال، 19 سال. کیوں، کیا وجہ ہے؟ ارے جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں، کہ اس عمر میں دل میں بڑا گہرا اثر ہوتا ہے، چاہے حق کی دعوت ہو یا باطل کی دعوت ہو. تو ہمیں تربیت میں یہ بھی ہمیں یہاں پہ ایک اہم پیغام ملتا ہے کہ تربیت کرنے والے جو ہیں وہ اس عمر کے اس مرحلے کو سمجھے، اس کے خطرے کو بھی سمجھے. دو دھارے تلوار ہے، حق ہے تو حق ہے اور پھر باطل ہو تو باطل ہے. تو آپ نے دیکھنا ہے آپ نے اس عمر میں بچوں کو کیا تعلیم دینی ہے، کیا تربیت آپ نے کرنی ہے. اور اشار تربیت و تعلیم کے دروس میں جو درس جاری ہیں، اس پہ جو تربیت و تعلیم میں جو بعض مشکلات کا ذکر کروں گا میں، اس عمر کے مرحلے کا بھی ذکر میں پہلے بھی کر چکا، پھر دوبارہ بھی کروں گا، اور اس کا پھر علاج جو ہے وہ بھی انشاءاللہ نبوی جو علاج تھا وہ بھی انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. تو جب مشرکین نے یہ دیکھا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ان کم سن جوانوں کے دل میں بڑی گہری جگہ کر رہی ہے، اور بڑے جرت مندانہ اور بہادرانہ اقدامات یہ جوان کر رہے تھے، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، تو پھر انہوں نے مختلف طریقے اپنائے اس دعوت کو دبانے کے لیے. یعنی مشرکین کا رد عمل کیا ہے، آج کے درس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رد عمل کیا تھا، اور پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام کس طریقے سے مشرکین عرب کے اس ریئیکشن کو، اس رد عمل کو کس طریقے سے برداشت کیا، اور کس منہج اور کس راستے کو اختیار کیا. اب دیکھتے سارے کے سارے ایک ساتھ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حسین علی رضی اللہ عنہ، ایک عمر تقریباً 40 کے قریب ہے اور ایک عمر 8 سال، 9 سال، 10 سال، ابتدائی دور میں. عجب بات دیکھیں کہ دونوں نے جب منہج کو سمجھا ہے تو ایک انچ اس سے دائیں بائیں مڑے نہیں. دیکھو عمر کا فرق دیکھیں آپ ذرا. لیکن یہ ہوتا ہے جب ایک دفعہ منہج کو سمجھ لیا جائے نا کہ یہ حق ہے، پھر اس پہ عمر کا تقاضا باقی نہیں رہتا، پھر سمجھ، فہم، فکر اور اس پہ پھر عمل جب آپ کرتے ہیں تو اس کی جو لذت محسوس کرتے ہیں پھر آپ کو دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو آئیے دیکھ مشکل عرب کا کیا رد عمل تھا. نمبر ایک، مشرکین عرب نے ایزا اور عذاب کا راستہ اختیار کیا، اور یہ شخصی اور ذاتی دشمنی مولی اور طرح طرح کے عذاب مشرکین عرب نے ان خوبصورت پیارے مومن پاک دل لوگوں پر ڈھانا شروع کیے. اور یہ عذاب دو قسم کے تھے، حسی عذاب، جسمانی تکلیف، مارنا، پیٹنا، کوئی فرق نہیں پڑتا غلام ہے یا آزاد ہے، قوم کے سرداروں میں سے ہے یا عام لوگوں میں سے ہے، بس جب ہمارے راستے کے خلاف کوئی اور راستہ اپنایا اور ہمارے معبودوں کو برا بلا کہا، ہمارے جماعت کو متفرق کرنے کی کوشش کی، اب تو ان کی خیر نہیں. ورنہ عرب ہمیشہ عرب کے مددگار رہے ہیں، عربی کبھی بھی عربی کو نیچے نہیں دیکھ سکتا، کوئی شخص عربی پہ ہاتھ اٹھائے عرب کے علاوہ وہ عربی دیکھتے رہے گوارا نہیں کرتا، فوراً مدد کرتے اس کی، ان کے خون میں یہ چیز جاری ہے، سبحان اللہ. لیکن جب حق اور باطل کی تمیز کی بات آئی، اپنے معبودوں کی بات آئی، قومیت کی بات آئی، تو پھر ان کو یہ نظر نہیں ہے یہ عربی ہے، عجمی ہے، یہ صادق الامین ہے یا دانشور ہیں، خوبصورت سمجھدار لوگ ہیں، نہیں، پھر آنکھوں پر بھی پٹی چھا گئی اور عقل پر بھی تالے لگ گئے، سبحان اللہ. اور اس سے بڑھ کر اس مارنے پیٹنے، اور مارنے پیٹنے کے تعلق سے بخاری میں بھی روایت ہے، سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کعبے کے قریب جا رہا تو میں نے دیکھا کہ ہجوم ہے لوگوں کا. میں نے دیکھا تو سارے مل کے بہت سارے لوگ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں, مار رہے ہیں. یعنی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا بھی گیا. اس لیے دعوت حق کی دعوت میں اگر کبھی مار بھی پڑے تو پریشان نہ ہو, کبھی جیل ہو, قید ہو, مار پڑے, کوئی گالی گلوچ سنے. بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, ان کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں, کانپنا شروع ہو جاتے ہیں, ارے جیل ہو جائے گی تو بڑی مصیبت ہو جائے گی. پھر اہل بدعت کے ساتھ تھوڑا سا کمپرومائز کر لیتے ہیں. نہیں میرے بھائی, جب حق کے راستے پہ ہوں اور تکلیف نہ ہو. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ, یہ وہ آیت کریمہ ہے جو سورۃ المدثر میں ابتدائی آیات میں نازل ہوئی. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ, صبر کرنا اپنے رب کے لیے, لوگوں کے لیے نہیں, اپنی ذات کے لیے نہیں, اپنے گھر والوں کے لیے نہیں, کسی جماعت کے لیے نہیں, کسی قوم کے لیے نہیں. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ, وَاللَّهِ, جس نے بھی وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ کو سمجھائے اپنے دل سے اخلاص نیت کے ساتھ, اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے صبر کا راستہ آسان کیا, پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جو اسے پرواہ نہیں ہوتی. اور اس جسمانی تکلیف سے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین, سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر صحرا پر گھسیٹنا رحمت اللہ, یعنی ان کو بالکل برہنہ کر دینا سوائے ایک تھوڑے سے لنگوٹ کے, تاکہ پورے جسم پر عذاب ہو اور جسم کو جلایا جائے, اور اونٹ سے یا گھوڑے سے باندھ کر رسی سے اس جگہ کو دوڑایا جاتا, اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہ جو ہے وہ تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹے جاتے. جب دیکھا تب بھی کام نہ بنا, پھر بڑے بڑے پتھر دو دو تین تین غلام اٹھاتے تھے اور ان کو سینے پر رکھ لیتے تھے. شدید گرمی میں تپتے ہوئے ریت نیچے اور یہ بڑا پتھر سینے کے اوپر. اب اللہ کا ذکر کر کے دکھاؤ. سر بلال صرف جو کم سے کم لفظ منہ سے نکل سکتا تھا کہتے احد 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 احد. سبحان اللہ, کیا لوگ تھے, مارنے سے نہ روکے, اللہ کے ذکر سے. زبان کاٹ سکتے تو کاٹ دیں, جو کم سے کم ہم کام کر سکتے ہیں. فتقوا ما استطعتم, اپنے ساتھ داد ہم تو کہیں گے احد احد, اللہ کا ذکر تو جاری رہے گا دل میں بھی. زبان بھی کاٹ لو گے, دل تو نہیں نکال سکتے نا. ہاں دل نکالو, قتل کر دو تو تمہاری مرضی ہے, لیکن اپنے رب کی محبت, اپنے رب کا ذکر جو ہے دل سے نکال نہیں سکتے. احد احد. سید بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا بعد میں کئی سالوں کے بعد, اے بلال جب تمہیں گھسیٹا جاتا کوڑے, اچھا کوڑے مار مار کے, یعنی یوں نہیں گھسیٹا جاتا صرف تپتے ہوئے ریت پر, پہلے کوڑے مارے جاتے, جب قبر کی جلد جو کٹ جاتی, خون جاری ہوتا, پھر اس وقت اسے اس تپتے ہوئے ریت پہ گھسیٹے جاتے, گھسیٹا جاتا, یعنی تکلیف کی انتہا. قصور کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, ہمیں کلمہ مفت میں ملا, کیا تکلیف ہم نے برداشت کی؟ ماں کے پیٹ سے نکلے ہیں کلمہ پڑھتے ہوئے, پتہ ہی نہیں. اس لیے شاید قدر نہ رہی علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اگر ہمارے بھی اس طریقے سے کوئی سر پہ عذاب ہوتا, اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے, اور تکلیف ہی ہوتی شاید, اس کلمے کی شاید قدر بھی ہوتی شاید. سید بلال سے سوال کیا گیا, آپ برداشت کیسے کرتے تھے یہ سب تکلیفیں؟ کہتے ہیں تکلیف کی کڑواہٹ ایمان کی حلاوت سے مل جاتی تھی, ایمان کی حلاوت غالب ہو جاتی تھی. دل میں ایمان کی حلاوت ہے, ایمان کی حلاوت لذت ہوتی ہے, چاشنی ہوتی ہے, ایمان کی شیرنی ہوتی ہے. لیکن محسوس کون کرتا ہے؟ ہر بندے محسوس کرتا ہے. جو ایمان کی توحید کی قدر کرتے اسے پتہ ہوتا ہے. تکلیف تو ہوتی ہے, تکلیف کی کڑواہٹ تو ہوتی ہے. یہ تو نہیں کہ وہ پتھر کے بنے ہوئے لوگ تھے, درد ہوتا تھا, تکلیفیں ہوتی تھیں. تو جب اللہ کے لیے صبر کو بولے رب کا فصبر کہ راستے جب اپنایا, پھر اور یہ تصور کیا کہ ہم جو بھی تکلیفیں کھا رہے ہیں اس رب کے لیے کھا رہے ہیں. اس توحید لا الہ الا اللہ کے لیے یہ سب تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، تو پھر دل میں ایمان کی لذت، اللہ کے دین سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید سے محبت ہے، اللہ کے لیے محبت ہے، اللہ کے لیے دوست ہے، اللہ کے لیے دشمنی ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جن لوگوں میں یہ چیزیں جمع ہو جائیں تو پھر وہ وجد حلاوت الایمان، اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا. سبحان اللہ. سیدنا خباب بن الارث رضی اللہ عنہ کو آگ سے داغا جاتا، جب کوڑے بار مار کے تھک جاتے، لوہوں کی سلاخیں گرم کی جاتی اور پھر اپنے مزے اڑاتے تھے، مزے لیتے تھے. دیکھا جب جانور کو داغتے ہیں کوئی تکلیف دیتے تب بھی دل تھوڑا سا کانپتا ہے، دل دھڑکتا ہے، ارے اس جانور کا بھی رب ہے جو دیکھ رہا ہے. جانور کو عذاب دیتے ہوئے بھی تھوڑا سا ڈر دل میں پیدا ہوتا ہے، لیکن ان کے دلوں میں، ان کے سینجوں کے سن میں کوئی دل ہو، ارے یہ تو پتھر دل لوگ تھے یا بے دل لوگ، پتہ نہیں یہ تھا کیا. کبھی ٹانگوں پہ داغا جا رہا ہے، کبھی پیٹ پہ داغا جا رہا ہے، کبھی سینے پہ داغا جا رہا ہے، کبھی چہرے پہ داغا جا رہا ہے. ہر بندہ آتا ہے اپنی مرضی سے کوئی نہ کوئی داغ لگا دیتا اور کہہ لگاتے، خوشی کا مظاہرہ کرتے کہ آج ہم نے کسی ایک مومن موحد کو تکلیف پہنچائی ہے. سبحان اللہ. سیدنا یاسر رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ اور ان کے بیٹے عمار، پورا گھرانہ ضعیف اور کمزور تھے ظاہراً، اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی. اللہ تعالیٰ چاہتا تو کن فیکون سے سارے مشرکوں کو جلا دیتا، لیکن نہیں. اب اس نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، پہلے انبیاء تھے، اپنی قوم میں دعوت، حق کی دعوت، توحید کی دعوت لے کے جاتے تھے، قوم جھٹلاتی تھی، عذاب آ جاتا تھا، اور پھر دوسرا نبی ان کے بعد آتا تھا، پھر رسول آتا تھا، یہ سلسلہ جاری تھا. اب تو یہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قرآن آخری رسالت ہے. اب عذاب کی شکل بھی تبدیل ہو گئی، باطل کفر، بدعت اور باطل پر ہی زندگی بسر کرنا اور حق سے منہ موڑنا، یہ بھی ایک عذاب کی ایک طریقہ ہے جو اس بجلی والے گرنے والے عذاب سے زیادہ خطرناک ہے. کافر کا ایک ایک لمحہ، جب وہ زندگی کا ایک ایک لمحہ خطرناک ہے اس کے لیے، جتنی زیادہ زندہ رہے گا اتنی زیادہ اس کا عذاب ہوگا. عذاب تو ہونا ہے کافر کو، ایک ایک لمحہ اگر وہ توبہ نہیں کرتا، کفر رجوع نہیں کرتا، تو اس کے لیے وہ لمحہ عذاب بن کے رہے گا. برحال تو عمار بن یاسر عنہ کی آنکھوں کے سامنے ان کے والدین کو قتل کر دیا گیا، ان کی بوڑھی والدہ کو دو ٹکڑے کر دیے گئے ابو جہل ملعون نے اور اس کے ساتھیوں نے. یہ کیسے لوگ تھے؟ سبحان اللہ. عذاب دینے والے پہ تعجب ہو یا ان صبر کرنے والے پہ تعجب ہو، سبحان اللہ. لیکن ایک راستہ اختیار کیا، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. اس عذاب سے بڑھ، یہ جسمانی عذاب تھا، اس عذاب سے بڑھ کر ہے جو ہے وہ ہے معنوی، سائیکولوجیکل ٹارچر جو ہوتا ہے نا، وہ جسمانی عذاب سے زیادہ گہرا ہوتا ہے، جس میں گالی دینا، تہمتیں لگانا، اور خاص طور پہ جب تہمتیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر لگی. جب دیکھا کہ لوگ دعوت قبول کر رہے ہیں، کہا یہ تو جادوگر ہے، یہ جادو کرنے والا ہے. جب قرآن مجید کی تلاوت سنی، وہ جانا کہ حق کہا یہ کاہن ہے. جب کہانت بھی واضح نہ ہو تو پھر کہا شاعر ہے. آخر میں کہا یہ ہے یہ پاگل، یعنی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کا آسیب ہے، کوئی جن آتا ہے اور کوئی راستہ کیا بچا ان کے لیے؟ جادوگر ہے، کاہن ہے، شاعر ہے، یا مجنون ہے. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں شروع سے جب سے ہوش سنبھالا ہے ان چار چیزوں سے نفرت کرتے تھے. جادوگر جادو سے اور جادوگروں سے, کہانت اور کاہنوں سے, شعر شاعری ویسے پسند نہیں تھی, اور جن اور مجنون لوگوں سے بھی دور رہتے تھے سبحان اللہ. لیکن عجب بات ہے, السلام ورحمۃ اللہ, یہ تہمتیں لگائی گئی. عجب, ایک شخص الصادق الامین ایک درجہ ہے, آپ اس شخص کو پھر تہمتیں لگا گرانے کی کوشش کرتے ہیں تو تکلیف تو ہوتی ہے. دیکھیں بعض لوگوں کو فرق نہیں پڑتا, آپ تعریف کریں برائی کریں کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن بعض لوگوں کو بہت فرق پڑتا ہے. پاک دل ہو, خوبصورت سیرت ہو, وہ کبھی گوارا نہیں کرتے کہ کوئی ان پر تہمت لگائے. ہاں غلطی ہے, اگر کوئی سچ کہتا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن جب غلطی نہ ہو محض تہمتیں ہوں تو کافی تکلیف ہوتی ہے. اور اس میں المغیرہ بن شعبہ کا قصہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے. سورۃ المدثر میں بڑا پیارا قصہ ہے. مشرکین عرب نے دیکھا کہ حج کا موقع قریب ہے, اور جیسے ہمارے بچوں پر یہ جادو چل گیا, ہمیں ڈر ہے اب محمد کا جادو ان حاجوں پہ نہ چل جائے, اور جتنی تعداد بڑھتی جائے گی اور یہ دعوت پھیلے گی اتنی اہل شرک اور باطل کے لیے مصیبت ہے کہ وہ کمزور ہوتے جائیں گے. اور وہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کبھی بھی ان پر غالب نہ ہوں. تو انہوں نے ایک میٹنگ, ایمرجنسی میٹنگ بلائی, اور اس میٹنگ میں سوچا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو انہیں کہا ایسا کرتے ہیں, الولید بن المغیرہ کون ہے؟ سر خالد بن الولید کے والد, خالد بن الولید کے والد الولید بن المغیرہ نام ہے. کافروں کے سرداروں میں سے تھے. انہوں نے کہا کوئی ایسی بات کہیں جس کی وجہ سے اہل عرب کے دلوں پر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ کا اثر نہ ہو, لوگ دور دور ہو جائیں. تو انہوں نے کہا ولید بن مغیرہ کا, ان کا چنون ولید بن مغیرہ پر ہوا. یہ شخص جو ہے بڑا سمجھدار دانشور ہے اور بولنے میں بڑا ماہر ہے اور تہمت لگانے میں بڑے ماہر ہے, یعنی اسپیشلسٹ, معلوم اسپیشلسٹ ہوتا ہے نا بات چیزوں کے. ولید نے کہا دیکھیں کہ ایک رائے پر ہمیں قائم ہونا چاہیے, یعنی کہ میں کچھ کہوں پھر یہ کچھ کہے وہ کچھ کہے, ایک تہمت لگانی ہے اور ایک پہ قائم رہنا ہے. اب یہ میٹنگ ہو رہی ہے کہ تہمت کون سی لگائیں, تہمت بھی ایسی لگائیں جو فٹ بھی ہونا, یعنی ظاہر عرب اندھے تو نہیں ہے نا, وہ بھی عقل والے ہیں, سننے والے ہیں, دیکھنے والے لوگ ہیں, کوئی ایسی تہمت ہو جس پر کوئی وزن تو ہو نا, تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم سب جھٹلائے جائیں, پوری قوم جھٹلائی جائے. اچھے پہلے تم کہو پھر میں سنتا ہوں, ولید نے کہا. چند لوگوں نے کہا ٹھیک ہے مشورہ ہو رہا ہے, تو کسی نے کہا کہ وہ کاہن ہے, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاہن ہے. ولید نے کہا نہیں اللہ کی قسم وہ کاہن نہیں ہے, ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے اور کاہنوں کو طریقوں کو بھی دیکھا ہے, محمد کاہن نہیں ہے, اس لیے یہ تہمت جو ہے اپنے پاس ہی رکھو, یہ جھوٹی ثابت ہو جائے گی, کوئی اور سوچو. تو کسی نے کہا وہ پاگل ہے، مجنون ہے، کہ جن کی آسے بازے ٹھیک ٹھاک تو تھا، اچانک میں نبی ہوں اور یہ آیات اور ایسے الفاظ پڑھنا جو ہمیں حیران ہو کر دیتے ہیں، یہ الفاظ کہاں سے آئے ہیں؟ کیونکہ یہ معروف ہے جب کوئی شخص اسیب زیادہ شخص ہو تو وہ اپنی منہ سے کوئی اور باتیں کہتا ہے، کسی اور کی زبان پہ، جن کی زبان پہ. ولید کہتا اللہ کی قسم مجرون بھی نہیں ہے، ہم نے دیکھا ہے اسیب زیادہ لوگوں کو، مجرونوں کو بھی دیکھا ہے، وہ کیسی بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں. ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی بہکی بات آج تک نہیں کرتے، جتنی باتیں سنی ہیں ان میں ایک بھی بہکی کوئی بات نہ تھی، اس لیے تم لوگوں کی یہ بات بھی درست نہیں ہے. تو کسی نے کہا اچھا یوں کہتے کہ وہ شاعر ہے، چلو شعر و شاعری کرتا ہے، اب شعر حق بھی ہوتا ہے باطل بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ کا دین تو نہیں بن سکتا نا، نبی کی وحی تو نہیں ہو سکتی نا، نبی کا فرمان تو نہیں ہو سکتا نا، تو لوگ شعر سمجھ کے بھول جائیں گے، چھوڑ دیں گے. ولید کہتا ہے اللہ قسم وہ شاعر بھی نہیں ہے. اب سبحان اللہ، میٹنگ میں سارے کافر ہیں اور ایک دوسرے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دفاع کس سے کروا رہا ہے؟ اس شخص جس کو ان لوگوں نے خود چنا. انہوں نے کہا میں آخر میں بات کروں گا، اپنی رائے آخر میں دوں گا، میں پہلے تم جو کہنا چاہتے ہو کہو، میں دیکھتا ہوں کہ تم میں کتنا دم ہے تہمت لگانے میں. کوئی دم نہیں تم لوگوں میں، کاہن بھی نہیں ہے، مجنون بھی نہیں ہے، شاعر بھی نہیں ہے. میں نے شاعروں کو سنا اور ان کے ہر طریقے کو سنا، ان کے قافیے کیسے ہوتے ہیں، ان کے مدح کے شعر کیسے ہوتے ہیں، نفرت بغض کے شعر کیسے ہوتے ہیں، وہ سارے شعر میں نے سنے ہیں. محمد شاعر نہیں ہو سکتا کبھی صلی اللہ علیہ وسلم. تو کسی نے کہا بھائی ایک چیز رہ گئی، باقی جادو کہہ رہی ہے تو کہنے، اب یہ نہ کہنے کہ یہ درست نہیں ہے. ولید کہتا اللہ کی قسم جادوگر بھی نہیں ہے. سلام رحمۃ اللہ، میں نے جادوگروں کو بھی دیکھا، جادوگر کے جادو کو بھی دیکھا، ان کے طریقوں کو بھی دیکھا، ان کی شعبہ بازی کو بھی دیکھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر نہیں ہو سکتا. اب ولید خود پھنس گیا. تو لوگوں نے کہا اچھا آپ بتائیں کہ پھر ہے کیا، کیا کہیں؟ ولید سوچ میں پڑ گیا. یہ چار بڑی تہمتیں تھیں، خود قسم کھا چکا ہے، اور دیکھیں مشرک اللہ قسم کھاتا ہے. اللہ کو مانتے تھے، اللہ موجود ہے، اللہ واحد رب مانتے تھے، ان کا مسئلہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے، موجود نہیں ہے، وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ موجود اور خالق مالک بھی ہے. تو ولید سوچ میں پڑ گیا اور کہا ایک بات ہے کہ محمد کی زبان میں بڑی مٹھاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا اثر سیدھا دل پہ ہوتا ہے. اور باتیں بڑی پائیدار کرتا ہے. تو میرا خیال ہے جو آخر تہمت وہ فٹ ہو سکتی ہے، جادو والی تہمت جو ہے وہ کہیں پہ فٹ ہو سکتی ہے، کہ باپ بیٹے میں تفرقہ پیدا کر دیا، باپ نے بیٹے کو گھر سے نکال دیا، بھائی نے بھائی کو گھر سے نکال دیا، بھائی بھائی کا دشمن ہے، باپ بیٹے کا دشمن ہے. تو جادوگر کرتے کیا ہیں؟ یہ تو کرتے ہیں جادوگر. طریقہ جادوگر کا نہیں ہے، شہباز آباد ہی نہیں ہے، یہ میں مانتا ہوں، لیکن کوئی راستہ نہیں تہمت لگانے کو، ہم کریں تو کیا کریں؟ کوئی تہمت یعنی کوئی نہ کوئی تہمت لگانی تو ہے. یہ قریب ترین بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ محمد کی وجہ سے جدائی ہوئی ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جادوگر ہے، دیکھو اپنے آنکھوں سے دیکھ لو، باپ بیٹے سے جدا ہے، بھائی بھائی سے جدا ہے، اور بہن بہن سے جدا ہے، جتنے بھی رشتہ دار رشتوں کو توڑنے والا ہے، اور جادو کی وجہ سے تو رشتے ٹوٹ ہی جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اب دیکھیں اس قصے کو کیسے بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورت مدثر میں آیت نمبر 11-30 تک, انہ فکر وقدر, بے شک اس نے سوچا اور اندازہ لگایا, فقتل کیف قدر, کتنا برا اندازہ لگایا ہلاک ہو, ثم قتل کیف قدر, پھر ہلاک ہو کیسا غلط اندازہ لگایا, دیکھا اندازہ بیان دیکھے ذرا, ثم نظر, پھر دیکھا, ثم عبس وبصر, جب سوچ میں پڑ گیا میں کہوں تو کیا کہوں, نظر سوچ میں پڑ گیا, عبس اپنی چہرے کے سلوٹوں کو یوں سمیٹ لیا, عبوس تر شروع ہونا, دیکھا کبھی چہرہ کسی کا تر شروع چہرہ دیکھا, یوں چہرے جو ہوتے ہیں نا یعنی کانٹیکٹ کرنا چہرے کے مسلز کو اس طریقے سے سمیٹ لینا, تو عبس وبصر, بصر پھر کشادہ کیا, اب کوئی ترکیب آ گئی ہے, دیکھیں اندازے میں دیکھیں سبحان اللہ, چہرے کی تبدیلوں کے بھی اللہ نے بیان فرمایا, کیوں, کیونکہ بات اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے, سبحان اللہ. ثم ادبر واستکبر, پھر منہ موڑا اور تکبر کا مظاہرہ کیا, فقال ان هذا الا سحر يؤثر, پھر کہا یہ تو جادو ہے جو وراثت سے ملا ہے, جو لوگ جیسے کرتے آئے ہیں اور بڑا اثر والا ہے, سحر يؤثر یہ بڑا جادو ہے, وہ بڑا تاثیر والا جادو ہے, ان هذا الا قول البشر, یہ تو بشر کا قول ہے, یہ اللہ کے کلام نہیں ہو سکتا, فرماتے سأصليه سقر وما ادراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19, جو کہتا بشر کا قول ہے, فرماتے ہیں سأصليه سقر, اسے سقر کا مزہ ضرور چکھائیں گے, سبحان اللہ. یہ پہلا طریقہ تھا مشرکین عرب کا رد عمل جو تھا, اور یہ ایک طریقہ جو مسلسل جاری رہا, مسلسل جتنے طریقہ کے بیان کروں گا میں 7 کے قریب ہیں, یہ طریقہ ہمیشہ جاری رہا, کون سا, جسمانی عذاب اور معنوی عذاب جو سائیکولوجیکل ٹارچر. یہ جب دیکھا کہ یہ طریقہ تو ویسے ہم نے اختیار کیا, ہو سکتے جب طریقہ تبدیل کریں کچھ تبدیلی آئے, تو دوسرا طریقہ جو تھا, اچھا اس دوسرے طریقے سے پہلے یہ کہا گیا نا کہ مجنون ہے, تو ابو جہل کے پاس ایک شخص آیا جسے کہتے ہیں غماد الازدی, غماد الازدی جو ہے یہ طبیب تھا اپنے زمانے کا, طب کا کام کرتا تھا, جب حج پہ آیا تو پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ لوگ ان کے خلاف ہیں اپنے قوم کے لوگ, تو پوچھا کیا وجہ, کہتے ہیں تو کسی نے کہا ہمیں لگتا ہے کہ اس پہ کچھ جن کا اثر, مجنون ہے. السلام ورحمۃ اللہ. تو غماد العزی نے کہا اگر تم کہو تو میں اس کا علاج کروں, جا کے طبیب ہوں میں, کہو تو میں علاج کر دوں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے, غماد العزی جاتا ہے اور کہتا ہے اے محمد میں نے سنا کہ آپ بیمار ہیں, میں آپ کا علاج کرنے آیا ہوں, آپ مجھے بتائیں کیا تکلیف ہے آپ کو. عجب بات ہے, شخص آپ کے پاس آتا ہے کہتے ہیں آپ بیمار ہو, مجھے آپ کو کیا تکلیف ہے, آپ ٹھیک تندرست ہیں ٹھیک ٹھاک کچھ بھی نہیں ہے, کیا محسوس ہوتا ہے. اب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ کسی نے بھیجا ہے تہمت لگا کے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ضماد نے کہا ذرا ایک دفعہ دوبارہ سنائیں گے, ایک دفعہ سنا دیں ذرا, یہ کیا کہا آپ نے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله ضمات كهته وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله علاج کر رہے ہیں خود اپنا علاج ہو گیا سبحان اللہ رماد اٹھ کے چلا جاتا ہے واپس ابو جہل کہتا ہے اللہ کی قسم یہ وہ چہرہ نہیں جس چہرے سے گیا تھا ایمان توحید کا نور ہوتا ہے چہرے پہ جو صرف بدکاروں کو کافروں کو نظر آتا ہے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے شاید ہم نہیں جانتے کہتا اللہ کی قسم جس چہرے سے گئے وہ چہرہ یہ نہیں لے گیا رماد کچھ ہو گیا اس پر محمد کا جادو چل گیا رماد کہتے تم اسے مجنون کہتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی الفاظ تو دیکھیں کہ مجنون ایسے الفاظ کہتے ہیں سبحان اللہ اور کبھی جمعہ کا خطبہ جو ہے ان الفاظوں سے آغاز ہوتا ہے ابتدا جمعہ خطبہ کے الفاظ میں کبھی آپ نے سوچا ہے کہ معنی کیا ہے اس کے اندر اگر ابھی بتاؤں گا تو پورا میرا درس رہ جائے گا میرے جمعہ کے خطبے کے تعلق سے میرے خیال کئی درس دیے تھے اس پہ اگر آپ سن لیں تو انشاءاللہ اس میں چند میں نے اہم فوائد پیغام بیان کیے بڑے خوبصورت پیغام ہیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہی بڑائی ہے حمد و ثنا ہے اور پھر کلمہ شہادت ہے تو یہ پہلا طریقہ تھا تکلیف کا ازا کا دوسرا طریقہ اختیار کیا کہ تعلیمات جب شخصیت پر اٹیک کیا دیکھا کہ شخصیت اور مضبوط ہوئی صحابہ کرام اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پہلے ان کے قدم اور ثابت ہوئے وہ جتنی تکلیف پہنچاتے تھے اتنی ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے تھے ان کا اچھا اب تھوڑا سا رخ بدلتے ہیں اب جو تعلیمات ہیں تعلیمات پہ اٹیک کرتے ہیں قرآن مجید پہ اٹیک کر کے دیکھتے ہیں دیکھیں اہل باطل چھوڑیں گے نہیں جب بات آتی ہے وجود اور بقا کی بقا اور زوال کی وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات مان لیں گے تو پھر ہماری بقا کوشچنیبل ہو جائے گی خطرے پڑ جائے گی اور ہمارے جو پورے کے پورے جو ہمارے جو ایک سلطنت ہے عربیوں کی سب ختم ہو جائے گی اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رہے گا اور ہمارا کوئی نام ملنے نہیں ہوگا کتنی عجیب بات کی ہے دیکھ شیطان کے وسوسے دیکھیں کیسے خطرناک وسوسے ہیں شیطان کے تو دوسرا طریقہ تھا کہ قرآن مجید کی تعلیمات کو مسخ کرنے کی کوشش کرنا اور دو طریقوں سے کیا پہلا طریقہ ہے یہ کہا کہ قرآن مجید جو ہے اساطیر الاولین اکتتبہا فہی تملا علیہ بکرتا و اصیلا سورۃ الفرقان آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی زبانی یعنی مشہور عرب کی زبانی یہ پہلوں کے افسانے ہیں یعنی پہلے گزر لوگوں کے افسانے ہیں اکتتبہا جنہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا لیا ہے فہی تملا علیہ بکرتا و اصیلا اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح شام تلاوت کیے جاتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کو بیان کرتا رہتا ہے اساطیر الاولین ہے کافی ہے بس یہ کہ اساطیر الاولین ہے لوگ بات مان لیں گے اندھے گونگے بہرے بہرا تو شاید مان لیں سنتا ہی نہیں ہے لیکن جو سنتا ہے پاک کلام کو وہ کہہ سکتا ہے کہ گزر لوگوں کا افسانہ لوگ تو قصے بھی بڑے سناتے تھے اس زمانے میں قصہ تو ہر زمانے میں معروف اور یعنی ایک خوبصورت مشغلہ ہوتا تھا مجالس خوبصورت ہی قصوں کا کہانیوں سے ہوتی ہیں تو لوگوں میں زیادہ اثر نہ پڑا اس بات کا اساطیر الاولین یہ تو جان بچانے والی بات ہے بھی یہ کہ جان چھوڑانے والی بات کر رہے ہو اساطیر الاولین دوسرا سٹیپ اس سے گہرا سٹیپ تھا انہوں نے کہا اچھا ٹھیک دوسرا سٹیپ یہ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون بس سورة فصلت آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ پھر مشہور عرب کی زبانی فرماتے ہیں اور اس کا بڑا قصہ ہے ان آیات کا بتاؤں گا آگے میں سورہ فصلت کا کیا قصہ ہے یہ بھی ایک قصہ ہے کیسے کب نازل ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشکلوں کی زبانی، لا تسمع لهذا القرآن، اس قرآن کو سنے نہیں، کان بند کر لو. اور عجب بات دیکھیں، کانوں میں روئی ڈال کے چلتے پھرتے تھے. سردرمی کی انتہا دیکھیے، اور بزدلی کی انتہا دیکھیں آپ. بزدلی ہے نا، اگر اتنی ہمت ہے تو سنے، رد کرے. تمہارے پاس طاقت ہے علم کی تو سنے، پھر اس کا رد کرے کہ سننا ہی نہیں ہے. اور یہ آج کل کے دوروں کافی لوگوں نے اپنایا ہوا ہے، کہتا ہے ان کی بات نہ، یہ وہابی تو وہابی بنانے کے، تم ان کی بات نہ سننا، ان کی نہ کوئی درس سننا، نہ کہ مجلس میں جانا، کان بند کر کے جانا، کبھی نہ سننا. لا تسمعوا لهذا القرآن، سنو نہیں. والغوا فیہ، اگر تلاوت بھی کریں تو شور مچا لو، شور غل مچا لو، تاکہ دوسرے بھی نہ سن سکے. کیوں؟ لعلکم تغلبون، ہو سکتے ہیں اس طریقے سے تم غالب ہو جاؤ. جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت موجود ہے اور قرآن پاک جیسی نور موجود ہے، تم غالب نہیں ہو سکتے ہو. اب شخصیت کو مار مار کے تھک گئے ہیں، تہمت لگا لگا کے تھک گئے ہیں، کچھ نہ کر سکے. قرآن مجید میں شور مچاؤ، جب پڑھیں خود نہ سنو اور دوسروں کو نہ سننے دو. سبحان اللہ. کوئی کام بنا؟ کوئی کام نہیں بنا. تیسرا پھر راستہ اختیار کیا، قرآن مجید کی تعلیمات کو تبدیل کرنے کی کوشش کی. قرآن مجید کی تعلیمات کو تبدیل کرنے کی کوشش کی. نمبر ایک، یہ بھی دو طریقوں سے. پہلا طریقہ کہ قرآن مجید کے الفاظوں میں غلطی ڈھونڈنے کی کوشش کرنا. کوئی غلطی تو کہیں بھی مل جائے نا. عرب ہیں ہم لوگ، یہ بھی عربی میں ہیں، بڑی کوشش کی کہیں سے غلطی نکالنے، کہیں کوئی ایسا لفظ ہو جو ہم عربی نہ بولتے ہوں. ایک لفظ مل گیا، یہ لفظ مل گیا ہمیں، یہ سورۃ مدثر کی آخری آیات میں کہتے ہیں لفظ قسورہ جو ہے، یہ لفظ عربی لفظ نہیں ہے، قریش نہیں بولتی تھی، بلکہ قریش کے پرانے لوگ بولتے تھے، نئے لوگوں میں تھوڑی تبدیلی آ گئی تھی، تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ لفظ وہ قسورہ شیر کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصی نقشہ بیان کیا ہے، ایک کہ جو کافر ہیں ایسے دوڑتے قرآن مجید کی تعلیمات سے جیسے کہ وحشی گدھے شیروں کو دیکھ کے دوڑتے ہیں جنگل میں. دیکھتے کبھی دیکھیں شیر جب بھوکا ہوتا ہے اور ٹوٹ پڑتا ہے گدھوں کے پیچھے کھانے کے لیے، گدھا کیسے جان بچانے کی کیسے دوڑ لگاتا ہے، یعنی پوری زندگی بچانے پوری محنت لگاتا ہے. یہ بچار بھی ساری محنت لگا رہے ہیں حق کو دبانے کے لیے کچھ کرنے. تو انہوں نے کہا بھی یہ قسورہ جو ہے یہ لفظ نیا لفظ ہے، پکڑے گئے. ابھی جا رہے تھے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک بزرگ آ گیا وہاں سے. اس بزرگ نے ایک بات کو کوئی شعر پڑھ، اس میں قسورہ کا لفظ موجود تھا. انہوں نے کہا رک جاؤ بس. یہ بزرگ جب قسورہ کا لفظ کہہ رہا ہے تو یہ ہمارے عربی زبان ہی یہ لفظ ہے. اور سبحان اللہ، انہیں کہ بزرگ ساتھ جائے گا اور تقویت ملے گی، یہ عربی زبان کا ماہر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ، اب کیا ضرورت پڑے گی شیئر کر ذکر ہو وہاں پہ، اس بوڑھے کے بزرگ کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ اس کی زبان سے نکالا ہے. تو یہ طریقہ ناکام. پھر دوسرا طریقہ اپنایا، وہ دوسرا طریقہ جو ہے یہ سورۃ مدثر کی آخری آیات ہیں. دوسرا طریقہ اپنایا جو اس سے خطرناک طریقہ تھا، اس کا بھی ایک قصہ ہے. ریپلیسمنٹ کا طریقہ، ریپلیسمنٹ کہ قرآن مجید کو ریپلیس کریں ہم. بھئی محمد کے پاس کیا، جو وہ کہتا ہے چلو ہم ایک نئی چیز ایجاد کرتے ہیں، ہم لوگوں کو اس طرح بلاتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ محمد قرآن پڑھتا ہے، ہم کوشش کریں گے سب عرب مل کے کوئی ایسی نئی چیز لوگوں کو بتائیں گے، لوگ ہماری طرح متوجہ ہو جائیں گے. آج کل دیکھیں نا، حق کی دعوت بالکل واضح ہے. اہل باطل کیا کر رہے ہیں؟ اپنی دعوت میں کبھی نعتیں پڑھ رہے ہیں، کبھی پتہ نہیں قوالیاں ہیں، بدعات کو عام کر دیا تاکہ لوگ متوجہ تھوڑے سے کھینچنے کی بڑی زبردست کوشش کر رہے ہیں. قصے کہانیاں، ضعیف احادیث، من گھڑت احادیث، بس کہیں طریقے سے لوگوں کے دل میں ہماری بات جگہ کر جائے اور لوگ ہماری طرف آ جائیں. یہ پرانے طریقے ہیں، نئے طریقے نہیں ہیں. اچھا، اس میں اور عجوبہ دیکھیں. نضر بن حارث جو ہے، اس کا واقعہ معروف اور مشہور ہے، ابن ہشام نے اس کو بیان کیا سیرت میں. جب مشرکین عرب نے کہا کہ اساطیر الاولین ہیں، ہم پچھلے زمانوں کے قصے بیان کریں گے تو لوگ متاثر ہو جائیں گے، تھوڑا سا دور ہو جائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو نضر بن حارثہ کہتا ہے، قریش کو لوگوں، اللہ کی قسم تم پر ایسی آفت آن پڑی کہ تم لوگ اب تک اس کو کوئی توڑ نہیں لا سکے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد تمہیں جوان تھے تو تمہارے سب سے پسندیدہ آدمی تھے. ذرا غور سے سنیں، ایک اور کافر کی گواہی سنیں ذرا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جوان تھے تو تمہارے سب سے پسندیدہ آدمی تھے، سب سے زیادہ سچے اور سب سے بڑھ کر امانت دار تھے، الصادق الامین. اب جبکہ ان کی کنپٹیوں پر سفیدی چھا رہی ہے، یعنی جب جوان تھا تو صادق امین تھا، اب اور بزرگی آ رہی ہے، اور جب ان کی کنپٹیوں پر سفیدی چھا رہی ہے اور تمہارے پاس کچھ باتیں لے کر آیا ہے تو تم کہتے ہو کہ وہ جادوگر ہے. نہیں، اللہ کی قسم وہ جادوگر نہیں ہے. ہم نے جادو بھی دیکھا ہے، جادوگر کی جھاڑ پھونک بھی دیکھی ہے، شعبہ بازی بھی دیکھی ہے، وہ جادو نہیں. تم لوگوں نے کہا وہ کاہن ہے، وہ کاہن بھی نہیں ہے. اللہ کی قسم ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے اور کاہنوں کو الٹی سیدھی حرکتیں بھی دیکھی ہیں، ان کی فقر بندیاں بھی سنی ہیں، وہ کبھی کاہن نہیں ہو سکتے. تم لوگوں نے کہا شاعر ہے، اللہ کی قسم وہ شاعر بھی نہیں ہے. ہم نے شعر کو دیکھا، اس کے مختلف طریقے بھی دیکھے ہیں، سنے ہیں، محمد شاعر نہیں ہے. تم لوگ کہتے وہ پاگل ہے، مجنون ہے. اللہ قسم وہ پاگل مجنون نہیں ہے، ہم نے پاگل بھی دیکھے ہیں. یعنی آخر تک پھر وہی باتیں. اب نضر بن حارث کو آگاہ کر رہا ہے. نضر بن حارث کو ان لوگوں نے کہا بھائی دیکھیں کچھ تو کہنا پڑے گا. نضر بن حارث خاموشی اختیار کر کے، بڑا ان میں یعنی دانشور سمجھا جاتا تھا، کوئی جواب نہیں دے. ولی مغل نے تو کہہ دیا کہ جادوگر ہے، اور اس کا قرآن مجید میں آ گیا. اب لوگ پڑھتے قرآن کی تلا، اللہ کے کلام ہے. ولید وغیرہ جو ہے، یعنی سب سے زیادہ وہ سمجھا جاتا تھا کہ بہادر سمجھا جاتا تھا. جب یہ آیتیں ہوئیں اب وہ بھی خاموش ہو گیا. تو نضر بن حارث نے دیکھا کہ یہ نہ ہو کہ میرے متعلق بھی کوئی ایسی باتیں ہو، دفاع کرنے کوشش کی، لوگوں نہیں مانتے. حیرہ کی طرف چلا گیا، وہاں کے بادشاہوں کے واقعات رستم اسفندیار کے قصے سیکھے، پھر واپس آیا تو لوگوں کو چند قصے سنائے. تو لوگوں نے کہا رہی یہ تو بڑی خوبصورت باتیں ہیں، یہ نئی باتیں ہمارے لیے. تو لوگ تھوڑا متوجہ ہونا شروع ہوئے. تو لوگوں نے کہا بس یہی طریقہ ہے، جہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھیں اور قرآن کی تلاوت کریں، جو ہی وہاں سے اٹھ کے جائیں تم فوراً جا کے ایک دو قصہ سنا دو جو ہمیں سناتے ہو. اس سے کیا ہوگا کہ لوگ جو قرآن سن چکے ہوں گے، جلدی سے ان کے ذہن میں تھوڑا سا ذہن سازی ہوگی اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ وہ بھول جائیں گے. چنانچہ نضر بن حارث نے یہی راستہ اپنایا، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے، کوئی توحید کی دعوت دیتے، حق کی بات سمجھاتے لوگوں کو، قرآن کی چند آیت تلاوت فرماتے، اٹھ کے چلے جاتے تو فوراً یہ چلا جاتا اور کہتا دو چار قصے سناتا، اور یہ بھی دعویٰ کرتا کہ اللہ قسم کہ محمد کی باتیں میری باتوں سے بہتر نہیں ہیں، تو خود تول کے دیکھ لو. اب قصے کس کو اچھے نہیں لگتے، قصے کہانیاں ویسے دل کو اچھے لگتے ہیں، سبحان اللہ. اور لوگ ویسے بھی یعنی ابتدائی وقت میں اکثر لوگ جو تھے نا، دیکھیں جب بھی حق کی دعوت آتی لوگ تین حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں ہمیشہ. ایک گروہ حق کو اپنا لیتا ہے مضبوطی سے، دوسرا گروہ حق کی مخالفت کرتے مضبوطی سے دشمنی مول لیتا ہے، تیسرا گروہ بیچ میں ہوتا ہے، کون غالب ہوتا ہے اس کا ساتھ دے، ہوتا ہے نا. تو اکثر لوگ ایسے ہی تھے، تو جب قصے سنتے تھے اچھے لگتے تھے ان کو. اس لیے پھر نظر میں حارث نے کہا کہ بھائی میری باتیں جو ہیں وہ بڑی اچھی باتیں، یہ سنا کرو. سیدنا عبداللہ بن عباس ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ جب رضی الحارث نے دیکھا کہ لوگ میں اس کے بعد یعنی زیادہ مقبول نہیں ہو رہی تو دو لونڈیاں لے کے آیا، ساتھ دو لونڈیاں بھی لے کے جاتا. اب پہلے قصہ ہوتا، پھر رقص ہوتا، پھر لوگوں میں ان جوانوں میں یہ لونڈیاں بھیج دیتا اور وہ ان لونڈوں کے ساتھ یعنی مستی کرتے. تو اس طریقے سے دیکھیں حق کی دعوت کے خلاف پروپیگنڈے، لوگوں کو حق سے دور کرنے کی یہ جو ہتھ کنڈے اور یہ جو مختلف طریقے باتیں طریقے اپنائے گئے ہیں، اس سے جب آج کے دور میں ایسی چیزیں دیکھتے ہو پریشان نہ ہوا کریں، یہ پرانی باتیں ہیں. وہ گانے سناتی ہوں، ان کو ساتھ لے کے جاتی ہوں اور کچھ بھی کرنا ہو کر لیتی، بشرط یہ کہ اسلام کی طرف کسی کا جھکاؤ نہ ہو. سبحان اللہ. اور یہ آیت نازل ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھیل کی بات خریدتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں. سبحان اللہ. وقت ختم ہو گیا، اگلے درس میں انشاءاللہ مکمل کریں گے. چار طریقے اور ہیں جو اس سے زیادہ خطرناک طریقے ہیں، کافر کو رد عمل، مشرکین عرب کو رد عمل، حق کی دعوت کے خلاف اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کی دعوت کے خلاف جو انہوں نے محاذرائیاں اور جھوٹے اقدامات کیے. اگر درس میں انشاءاللہ یہاں پہ رکیں، یہیں سے انشاءاللہ پورا کریں گے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صحیح منہج سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حق پر ثابت قدمی عطا فرمائے. کیونکہ حق کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا بڑی بات ہے، اس سے بڑھ کر بات جو ہے اس پہ ثابت قدمی، ثابت قدم ہونا. اہل باطل بڑی کوشش کر رہے ہیں آج کے دور میں، کل کے دور میں بھی تھے، آنے والے دور میں بھی رہیں گے. حق اور باطل کی جنگ تو یہ رہے گی، لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعا کرتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں علم نافع عمل صالح سے اور حق کی طرف دعوت دینے سے. قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم بفہم سلف الصالح، صحابہ کرام سلف صالح کی سمجھ کے مطابق، اور اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی دعا مانگتے رہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے گا، اور حق کی دعوت کہاں تک پہنچتی ہے آپ کو گمان نہ ہوگا، لیکن بشرط یہ کہ اللہ کے لیے ہو. اخلاص سب سے پہلی بات ہے، اخلاص اللہ کے لیے کام کرنا ہے، کسی جماعت، کسی گروہ، کسی شخص کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے. اور جب بھی تو کوئی تکلیفیں ہوں گی تو صبر بھی صرف اپنے رب کے لیے کرنا ہے. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ بِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.